کریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ عزوجل بہت اہم گفتگو ہوگی. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کال سے ہی ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگتار محمد شاہ رخ اتاری. سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے, اب وہ روزانہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ مخارج کے ساتھ پڑھیں, اب ان کے مخارج ایسے نہیں ہیں جس طرح عالم دین کی مخارج ہوتے ہیں, اس طرح مخارج نہیں ہے, پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب وہ کیا وہ اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھے یا نہیں پڑھے, اس کی رہنمائی فرما دیجیے.
اچھا, یہ ان کے سوال میں تھوڑا ایڈ یہ بھی کروں گا کہ بعض لوگ بسم اللہ سے قرآن پڑھتے ہیں, یعنی بسم اللہ, تو یہ بھی تھوڑا اگر آپ دیکھ لیجیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنا یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک جس عربی لب و لہجے میں نازل کیا گیا اسی عربی لب و لہجے میں اس کو پڑھنا یہ واجب ہے. اب بعض وہ افراد ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں, ناظرہ سیکھا ہی نہیں, اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیکھا تو لیکن تجوید کے مطابق نہیں سیکھا, بعد میں ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جناب تجوید کے مطابق قرآن سیکھنا ہے, اور اب وہ سیکھ بھی رہے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے یا اور دیگر ذرائع سے. تو اب یہ سوال ہے کہ ان کا کہ اب وہ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں, مکمل قرآن تو ان کا تجوید کے مطابق درست نہیں ہوا, تو کیا وہ بقیہ قرآن پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں؟
صحیح.
یا دوسرا جو آپ نے بات کی کہ جو پڑھنا ہی نہیں جانتے,
صحیح,
وہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ شریف کا قرآن پڑھتے ہیں.
جی.
کہ ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں, اولاً تو قرآن پاک ہر مسلمان کو کم از کم اتنا سیکھنا تو فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی نماز درست طریقے سے ادا کر سکے. جیسے نماز میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے, تو اب ایک آیت تو ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ تجوید کے مطابق سیکھنا بھی فرض ہے. اچھا, پھر نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانا بھی واجب ہے.
صحیح.
تو کم از کم سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت تجوید کے مطابق یہ بھی سیکھنا جو ہے واجب ہے ہر انسان ہر مسلمان کے اوپر.
صحیح.
یا اگر یہی درست نہیں ہوگا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. تو اب اس کے بعد بقیہ قرآن پاک کا پڑھنا, اس کا سیکھنا مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے, اور کثیر برکت مسلمان اس کی تلاوت سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے, لیکن تجوید کے مطابق ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
اب اگر قرآن پاک نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پاک نہ پڑھا جائے.
صحیح.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ویسے ورد کر لیں, آپ تسبیح پر پڑھ لیں جیسے آپ درود پاک تسبیح پر پڑھتے ہیں, اسی طرح بسم اللہ شریف کا جو ہے ورد کر لیں. اور اگر قرآن پاک سے ہی آپ کو جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنی ہیں, قرآن پاک ہی پڑھنا ہے, تو اب مثال کے طور پہ آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے یا سورہ کوثر آتی ہے, تو وہ بھی چونکہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے, تو آپ اسی کی تلاوت کریں.
صحیح.
مثلاً آپ نے اپنی ٹائمنگ باندھی ہوئی کہ میں نے آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, اب آپ کو بقیہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا لیکن سورہ اخلاص ہی آتی ہے, تو سورہ اخلاص ہی بار بار پڑھتے رہے. اور سورہ اخلاص کی تو فضیلت میں آیا کہ تین مرتبہ پڑھنا پورے قرآن پڑھنے کے ثواب کے جو ہے وہ برابر اس کا ثواب ملتا ہے. تو جتنا آتا ہے تجوید کے مطابق اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. یہ تو وہ جو پڑھنا ہی نہیں جانتے, تو بسم اللہ کا قرآن کریم نہ پڑھیں. اور دوسرا جو سوال تھا ہمارے سائل کا کہ اگر پڑھنا تو آتا ہے لیکن تجوید کے مطابق پڑھنا نہیں آتا, سیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ علماء کی طرح پڑھنا نہیں جانتے, ایک پڑھنا ہے کہ قاری حضرات کا, قرا حضرات کا, تو وہ تو بہت اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, ہر مسلمان اس طریقے سے پڑھ سکے یہ ضروری نہیں. لیکن کم از کم جو تجوید ہے وہ یہ ہے کہ لحن جلی اور لحن خفی کی غلطیوں سے آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ آپ کی تلاوت پاک ہو. لحن جلی یعنی ایسی غلطی جس کی وجہ سے معنی ہی فاسد ہو جاتے ہیں, کچھ کا کچھ معنی بن جاتا ہے. جیسے لفظ قل ہے قاف کے ساتھ, موٹے قاف کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ کہہ دیجئے, اور قاف کے ساتھ ہے کھا لیجئے, تو اب بالکل ہی معنی جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. تو اب اگر ایسی غلطی ہے جو کہ معنی کو فاسد کرتی ہے, تو اب آپ پہلے جتنا قرآن کریم آپ نے تجوید کے مطابق سیکھ لیا ہے اس کو آپ جو ہے وہ پڑھیں, بقیہ قرآن کریم فی الوقت نہ پڑھیں. ہاں, آپ ساتھ ساتھ تجوید کے مطابق سیکھتے رہیں, اور پھر جو ہے وہ جتنا جتنا سیکھتے رہیں اتنا اتنا مزید پڑھتے رہیں.
صحیح.
اب بعض وہ افراد ہوتے ہیں کہ جنہیں تلفظ کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی.
صحیح.
یوں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ان کی زبان پہ اس لفظ کا درست تلفظ چڑھ ہی نہیں پاتا.
صحیح.
تو اب وہ مجبور ہیں, تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ زمانہ کوشش میں.
صحیح.
جتنا عرصہ وہ سیکھتے رہیں گے تو اب ایسی صورت میں ان کی نماز درست ہو جائے گی. یعنی ایک یہ ہے کہ کچھ قرآن کا حصہ درست سیکھ لیا تو اسی کے ذریعے سے نماز پڑھیں گے, اور ایک یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ درست تلفظی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہا. تو اب جب تک سیکھتے رہیں گے, اور یہ سیکھنا تا مرگ موت رہے گا, تو ان کی اپنی نماز جو ہے وہ درست ہوتی رہے گی. جب سیکھنا چھوڑ دیں گے تو ان کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی.
صحیح.
تو اب جو ایسے افراد ہیں کہ جن کی تلاوت میں اس وجہ سے پریشانی ہے کہ اب زبان پر وہ لفظ ہی نہیں چڑھتا, اور پورا قرآن کریم جو ہے وہ ان سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھا ہی نہیں جا رہا, لیکن سیکھنے کی کوشش ان کی اپنی جگہ ہے, تو ساتھ ہی ساتھ وہ سیکھتے بھی رہیں, اور اب وہ تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کرتے بھی رہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلطیوں کی معافی بھی مانگتے رہیں, اور جو ہے وہ درست پڑھنے کی توفیق کے لیے دعا بھی کرتے ہیں.
آپ کی بات کی تائید اس انداز میں کروں گا کہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہم نے, تو مدنی قافلے کے اندر ظاہر ہے یعنی دعوت اسلامی کی اہمیت کے حوالے سے, ایک تو دعوت اسلامی کے مدرس المدینہ بالغان ہیں, دروازے کھلے ہیں, اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ آئیے. الحمدللہ عموماً عشاء کی نماز کے بعد یہ سارے ہمارے مدرسے اس طرح کے لگتے ہیں. مدنی قافلے کی اہمیت یہ ہے کہ فجر کی نماز تھی, امام صاحب موجود نہیں تھے, وہ کسی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے, تو کسی اور اسلامی بہن نے نماز کا اہتمام کیا. تو جو سورہ حشر کی آخری آیت ہیں تو اس کے اندر اولئک ہم الفاسقون ہے, تو انہوں نے پڑھ دیا فائزون. اب بتی میری بھی جلی کیا یہ انہوں نے کیا پڑھ دیا. خیر, ہمارے مدنی اسلامی بھائی موجود تھے تو انہوں نے کسی بچے کو بھیجا یا پوچھے انہوں نے پڑھا کیا ہے, تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے فائزون ہی پڑھا ہے, تو پھر اعلان ہوا نماز دوبارہ پڑھیں. حالانکہ کیونکہ وہاں فاسق فرمایا تھا انہوں نے, کہا کہ کامیاب ہے.
یہ جو ہے وہ لہنے جلی کی غلطی تھی کہ بالکل جو ہے وہ معنی تبدیل ہو گیا, کہ جن لوگوں کی برائی بیان کی جا رہی تھی
ان کو کامیاب,
ان کو جو ہے وہ کامیاب قرار دے دیا گیا. تو یہ بہت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ اردو میں بھی آپ جب کلام اگر کر رہے ہوں کسی سے, اور آپ جو ہے وہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو انگلش ورڈ بولنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے میننگ نہ پتا ہوں تو بسا اوقات وہ جملہ بول دیں گے جس سے پورا سیاق و سباق کا جملہ ہی تبدیل ہو جائے. تو یہی یہاں پر بھی ہے. اب ہمیں عام عوام کو تو چونکہ میننگز نہیں پتا ہوتے, معنی نہیں پتا ہوتے عربی کے, تو یوں پتا نہیں چل سکتا, لیکن کبھی بھی اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہو تو رجوع کرنا جو ہے وہ ضروری ہے.
دیکھیں, دعوت اسلامی کی اہمیت, اور میں مدنی قافلے کی برکت بتا رہا ہوں, اور پھر علم دین کہ پتا تو ہاتھوں ہاتھ نماز کا وہ اعادہ ہو گیا, ورنہ تو چلے جاتے لوگ,
چلے جاتے پھر کیا ہوتا؟ اعلان تو بہرحال کرنا ہی ہوتا, لیکن یہ کہ کتنوں تک خبر پہنچتی کتنوں تک نہ پہنچتی, واقعی ایک اہم
ویڈیو سوال لیں گے آپ کا.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ لوہے محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا لکھا تھا؟
لوہے محفوظ پہ کیا لکھا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق میں قلم بھی ہے جسے قلم قدرت کہتے ہیں.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ اکتب لکھ.
صحیح.
اس نے کہا یا رب میں کیا لکھ؟ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ.
اللہ
چنانچہ قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر جو ہے وہ لوہے محفوظ میں لکھ دی. اور پھر احادیث میں فرمایا کہ قلم لکھنے کے بعد خشک ہو گیا.
اچھا,
یعنی اب اس میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہے کہ قلم نے جو اللہ کے حکم جو ہوا تھا وہ اس نے ہر چیز کی تقدیر قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا. تو قلم نے جو لکھا وہ پہلا جو لکھا جو سوال ہوا کہ کیا لکھوں, تو اللہ نے اس کو حکم ہی یہی دیا کہ ہر چیز کی تقدیر لوہے محفوظ پر لکھ دے.
اب تو قلم نے لکھ دیا نا
جی,
اب جو ہم کر رہے ہیں
جی,
جو ہم سے معاملہ صادر ہو رہے ہیں تو قلم نے لکھا تو ہو رہے ہیں, تو اب اس میں ہمارا کیا
وسوسہ لوگوں کو آتا ہے تقدیر سے متعلق, اور چونکہ اس میں بھی گفتگو یہی ہے کہ تقدیر لکھنے کا حکم دیا
جی جی,
تو اس لکھ دینے نے انسان کو مجبور نہیں کر دیا
ٹھیک ہے,
بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ خالق ہے مالک ہے, اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے, تو اب وہ جانتا تھا اپنے علم ازلی سے, اور اس کا علم وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو وہ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ بندہ یہ کرنے والا ہے, تو وہ لکھنے کا اس نے حکم دے دیا, تو اس کے لکھنے نے ہمیں مجبور نہیں کر دیا. اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ علماء نے دنیاوی طور پر دیں کہ بچہ اگر جو ہے وہ اسکول میں صحیح نہ پڑھ رہا ہو تو اساتذہ کہتے ہیں یا والدین کہتے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے.
صحیح.
اب بچہ فیل ہو جائے اور الزام لگائے استاد اور والدین پر کہ تم نے کہا تھا اس لیے میں فیل ہوا, تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ان کے کہنے سے تم فیل نہیں ہو, اپنی حرکتوں کی وجہ سے فیل ہو, اپنی پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہم وہ گناہ نہیں کر رہے یا وہ ہم برا کام نہیں کر رہے, ہاں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ازلی سے یہ بات جانی. اب والدین کا یا اساتذہ کا کہا ہوا تو اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تو خالق و مالک ہے, وہ تو سب کچھ جانتا ہے, تو اس کا جو کہا ہوا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی.
ماشاءاللہ, بہت پیارا جواب دیا اس حوالے سے. بہت سارے وسوسے آتے ہیں تقدیر کے حوالے سے, اس کا جواب ہمیں ملا. مزید کال ہم لیں گے آپ کی ویڈیو.
میرا نام اشفاق عدالت اتاری ہے, میں اٹلی کے شہر کارپی سے ہوں اور ایک ماہ سے مدنی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی کرام سے یہ ہے کہ کیا جنت میں بھی نکاح ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جنت میں حوریں ملیں گی اور بڑی خدمتیں ہوں گی, تو نکاح کی کیا صورت ہوگی؟
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا حور عین کے ساتھ.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو پتہ چلا کہ جنت میں بھی نکاح ہوگا. اب نکاح کس سے ہوگا؟ حوروں سے نکاح ہوگا, حور عین سے نکاح ہوگا. جیسے کہ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی.
اللہ
اور فرمایا کہ ان میں سے 72 بیویوں میں سے 2 حور عین ہوں گی اور بقیہ 70 جو ہے وہ دیگر حورے ہوں گی.
سبحان اللہ.
تو یہ ایک ادنا جنتی کا عالم ہے. اور پھر بعض علماء نے فرمایا کہ جب مسلمان رمضان المبارک کے فضائل میں آیا کہ حورے جو ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ یہ اس کا نکاح جو ہے وہ ہم سے فرما دے, جو نیک بندہ ہوتا ہے نیک اعمال کرتا ہے, تو علماء نے بڑی پیاری بات کی, فرمایا کہ نکاح تو ابھی ہو گیا ہے, جنت میں تو اصل میں رخصتی ہوگی. کہ جو بندہ مومن ہے وہ اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے صدقے سے جنت کا تو مستحق ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے, تو جنت میں تو اب اس کو وہ چیزیں ملیں گی.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے کیسی عظیم الشان نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. ایک آش توجہ اس طرف ہو جائے ہماری, ہم دنیا کی آسائشیں دنیا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کے انمول وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں, اور اچانک موت آ جائے گی, پھر ہمیں سبحان اللہ کہنے کا, نمازیں پڑھنے کا, قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملے گا, اور اللہ نہ کرے وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر تو معاملہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے, ذہن نصیب ایسا کرم ہو جائے آقا کے صدقے کہ ہم جنت میں داخل ہو کر ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کی بات چلی تھی تو ایک ایس ایم ایس یہ بھی ہے کہ سورہ ملک کو ہم اگر ناپاکی کی حالت میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں پڑھ سکتے, یعنی جس پر غسل فرض ہے یا جو حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کے لیے حرام ہے, یعنی نہ صرف چھونا بلکہ زبانی تلاوت بھی حرام ہے. تو قرآن پاک کی وہ آیات جن میں دعا اور ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں بعض وہ آیات ہیں جن میں دعا اور ثنا کا معنی پایا جاتا ہے, ان میں علماء نے اجازت دی ہے کہ بنیت دعا اور ثنا, نہ کہ بنیت قرآن. بنیت قرآن پڑھنا انہیں بھی جائز نہیں ہے, بنیت دعا اور ثنا ہی جو ہے وہ انہیں پڑھا جا سکتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ ہے یا آیت الکرسی ہے, تو ان کو بنیت دعا اور ثنا پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور پوچھنا یہ چاہتی ہوں, کیا اسلام نے کسی لڑکی کو خود شادی کرنے کا حق نہیں دیا اس حوالے سے؟
دیکھیں, اسلام نے حق تو بالکل دیا ہے, لڑکے کو بھی شادی کرنے کا حق دیا ہے اور لڑکی کو بھی دیا ہے, اور ایجاب و قبول جو نکاح کے اہم ترین ارکان میں سے ہیں وہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے ہی ہوتا ہے. یعنی ان کی رضامندی ہوتی ہے, وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں جبھی نکاح منعقد ہوتا ہے, ورنہ تو نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے لڑکی کے لیے کسی جو ہے وہ شوہر کو منتخب کرنا, یا لڑکے کے لیے اپنی رفیقہ حیات جو ہے وہ منتخب کرنا, کہ اس کا حق ہے یا نہیں ہے اسلام میں, اس کا بھی بالکل حق ہے. لیکن اس حق کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ بقیہ تمام چیزوں کو ہم پس پشت ڈال دیں.
ٹھیک ہے.
جیسے آپ سمپل سی مثال لیں کہ آپ دنیا میں اگر کوئی کاروباری آپ شخص ہیں اور آپ پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کم از کم اس شخص سے متعلق مارکیٹ میں دیگر افراد سے پوچھیں گے یہ بندہ کیسا ہے,
صحیح.
اور پھر اپنے تجربات اپنے یا اپنے سے دیگر افراد جو ساتھ ہوں گے جو تجربے کار ہوں گے ان سے مشورہ لیں گے, صحیح. پھر ہی آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں. پارٹنرشپ تو ٹیمپریری ہوتی ہے, پیسوں کی ہوتی ہے, اگر نقصان ہو بھی گیا تو اس میں زیادہ سے زیادہ پیسوں کا نقصان ہوگا. لیکن یہاں پر آج کل نوجوان نسل جو ہے وہی نوجوان اگر پارٹنرشپ کرنے جاتا ہے یا کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے تو اس شخص سے متعلق ہر قسم کا معلومات بھی لیتا ہے اور تجربہ کار افراد سے مشورہ بھی لیتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس پارٹنرشپ سے بڑھ کر جو پارٹنرشپ ایک زندگی کی ہے, جو ایک نسل کی پارٹنرشپ ہے, لازمی سی بات ہے نکاح کے بعد ایک نسل کا جو ہے وہ آگے سلسلہ جاری ہونا ہے, اس کے اختیار کرتے ہوئے, اس کے لیے سامنے پارٹنر کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کی بالکل بھی توجہ اس طرف نہیں کی جاتی, بلکہ فقط جذبات میں آ کے جو ہے وہ یہ فیصلے اور قدم اٹھائے جاتے ہیں, جس میں والدین کو جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا, آپ کو ہر قسم کی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی, آپ انہیں جو ہے وہ پسے پش ڈالتے ہوئے فقط اپنی جو ہے وہ مرضی کے مطابق اور اپنے فیصلے کو ہی جو ہے وہ درست تسلیم کر کے کوئی قدم اٹھا بیٹھتے ہیں.
صحیح.
اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ والدین جو آپ کے لیے ہر وقت بھلائی چاہتے رہے ہیں وہ اب آپ کے لیے کیوں برائی چاہیں گے؟
صحیح.
آپ جس طرح دنیا کے دیگر چیزوں کے اندر آپ تجربے کار افراد سے مشورہ لیتے ہیں, تو آپ ابھی اس معاملے کے اندر بھی نا تجربے کار ہیں.
صحیح.
آپ کو تجربے کار افراد کے مشوروں کی حاجت ہے اور ان کے مشوروں سے ہی کوئی قدم اٹھائیں. تو والدین کے مشوروں سے, گھر کے بڑوں کے مشوروں سے ہی شادی کا کوئی قدم اٹھایا جائے. اگر کوئی کسی بالکل رضامندی حاصل کی جائے گی یا کسی کے بارے میں کسی کی کوئی رائے ہے تو وہ اپنے والدین کو احسن انداز میں جو ہے وہ بیان کر دی جائے. لیکن اگر والدین کی طرف سے منع ہو تو اب بغاوت والی صورت نہ بنے. والدین کو بھی چاہیے کہ اگر اولاد کی پسند کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے خامی نہیں ہے اور معاشرتی اعتبار سے وہ اس کے لیے بہتر ہے تو وہ اولاد کی بھی جو ہے وہ ترجیح دیں, اور اگر نقصان ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کی بات کو جو ہے وہ مانیں. ورنہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج اس وقت آپ کہیں کہ دارالافتاء کے اندر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال وہ طلاق کا ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اگر آپ یہ کہیں کہ زیادہ طلاقوں کا ریشیو اگر دیکھا جائے تو وہ کن افراد میں ہوتا ہے, وہ انہی افراد میں ہوتا ہے جو کہ جذبات میں آ کے نکاح کر بیٹھتے ہیں اور اپنے خاندان سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں.
صحیح.
یا بعض جگہوں پر اگر تعلق نہیں بھی ٹوٹتا تو بھی کچھ ایسے معاملات جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں کہ بالآخر اس نکاح کا کہ جس کو آپس میں جو ہے وہ سکون کے لیے جو ہے وہ مشروع کیا گیا, وہی نکاح جو ہے وہ بعد میں جا کر تکلیف کا باعث بن جاتا ہے اور طلاق پر اس کا جا کر نتیجہ نکلتا ہے. تو نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے اور ان کی رائے کا خیال بھی ضروری ہے اور ان کو حق بھی بالکل حاصل ہے, لیکن طریقہ درست اختیار کیا جائے. اگر اس کے لیے آپ غلط طریقے پر جائیں گے یا فقط اپنی منمانی پر ہی جائیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی جو ہے وہ ہو, تو ایسی صورت کے اندر آپ خطا کر بیٹھیں گے اور گناہوں کی طرف چلے جائیں.
جی ویڈیو سوال دیجیے گا.
میرا نام کامران اتاری ہے، میں یو کے سے ہوں اور 12 مارچ مجلس قافلے میں حاضر ہوں. میرا سوال مفتی اکرام سے یہ ہے، جنت اور دوزخ کب سے ہے؟
جنت اور دوزخ کب سے ہے اور کہاں ہے، یہ بھی اگر آپ
جنت اور دوزخ کب سے ہیں، اب ایگزیکٹ ٹائمنگ ان کی تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. البتہ جن و انس کی پیدائش سے پہلے ہی جنت اور دوزخ کو بنا دیا گیا، جنت اور دوزخ کو ان سے پہلے بنایا گیا اور فرشتوں کے بعد بنایا گیا. اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنت کی طرف بنانے کے بعد، جب آپ نے اس کو دیکھا تو اس کی جو خوبصورتی تھی اور اس کی جو نعمتیں تھیں تو اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس میں کون نہیں آنا چاہے گا، اور پھر جہنم کی طرف بھیجا تو اس کے ہولناکی دیکھ کر فرمایا کہ اس کی طرف تو کوئی بھی نہیں آئے گا. پھر جنت کو جو ہے وہ تکالیف سے جو ہے وہ ڈھانپ دیا گیا اور جہنم کو جو ہے وہ خواہشات سے جو ہے وہ ڈھاگ دیا گیا، تو فرمایا کہ اب ہر کوئی جہنم کی طرف بڑھنے کے لیے آئے گا اور جنت کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے اس سے دور جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جنت اور دوزخ حضرت جبریل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئی، اور یہ علماء نے بیان فرمایا کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ انسان اور جنات سے پہلے ہی پیدا کی گئی، ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے فقط اللہ کی ذات ہے،
بے شک بے شک
بنائی بعد میں گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ رہیں گے،
صحیح،
ان کو فنا نہیں ہے.
ہیں کہاں یہ
جنت اور دوزخ؟ ہیں کہاں؟ جنت کے بارے میں فرمایا کہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے،
صحیح،
اور عرش الہی کے نیچے ہے. ساتوں آسمان کے اوپر جو ہے وہ مقام ہے، سدرت المنتہا کا مقام ہے، عرش الہی ہے. ساتوں آسمان کے اوپر لوہے محفوظ ہے، قلم ہے، اور فرمایا کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے. اور جہنم کے بارے میں فرمایا کہ سجین یعنی زمین کے نیچے ہے، ساتوں زمین کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے.
اللہ، اچھا سات آسمان جیسے ہم بولتے ہیں
جی،
لیکن ہمیں تو ایک ہی آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا ہے، کیا ترتیب کیا ہے؟
تہ در تہ جو ہے وہ آسمان ہے، اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے.
اللہ
کہ پہلے علماء نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان میں، ہمیں جو سورج نظر آتا ہے اور اس کی جو گرمی تپش، یہ دیکھیں آپ کہ چوتھے آسمان میں، اور کئی ارب میل کا جو ہے وہ فاصلہ ہے زمین سے جو ہے وہ سورج کا. اور پھر فرمایا کہ جو پانچواں آسمان ہے اس کا ایک ذرہ جو کہ تدویر کہلاتا ہے وہ چوتھے آسمان سے بڑا ہے.
اللہ، ایک ذرہ،
ایک ذرہ، ایک پرزہ کا لفظ استعمال کیا کہ اس کا ایک پرزہ جو ہے وہ چوتھے آسمان سے بڑا ہے. تو خود اس سے اندازہ لگائیں کہ پانچواں آسمان کتنا بڑا ہوا. اور پھر فرمایا کہ اسی طرح پانچویں سے کئی گنا بڑا چھٹا آسمان، اور چھٹے سے کئی گنا بڑا ساتواں آسمان، اور سب سے بڑا عرش الہی جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی بڑا.
اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ اکبر، جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اندازہ کیجئے کہ اس نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں پیدا فرمائی ہیں وہ کتنی بڑی ہیں. آڈیو سوال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد عمران اتاری، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر ارشاد فرما دیجیے.
تعویذ کی شرعی حیثیت،
تعویذ کی حقیقت پر پہلے غور کر لیں کہ تعویذ ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو اس میں لکھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین کے اندر جو دعائے معصورہ ہیں یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. تو کلام الہی کو جس طرح ویسے اس سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں کہ قرآن خود شفا ہے، یوں ہی تعویذ کے اندر اسے رکھ کر بھی اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. اور جہاں تک ثبوت کے تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں جو ہے وہ تعویذ ڈال دیا کرتے تھے جس سے شفا حاصل کرنا مقصود ہوتا تھا. تو تعویذ پہننا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ تعویذ روحانی ہو. بعض جادو عملیات وغیرہ ہوتے ہیں، کالے علم ہوتے ہیں، سفلی ہوتے ہیں، وہ حرام ہیں، اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن جو روحانی تعویذات اور وظائف ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی ہی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی ہی آیات ہوتی ہیں، دعائیں معصورہ ہوتی ہیں، تو ان کو بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک ہے ایس ایم ایس، گوشت کو کیا بغیر ہڈی کے کھا سکتے ہیں؟
جی ہاں کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
کیوں ایس ایم ایس؟
بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ہڈی کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اب حرام کہہ لیں یا بعض جو ہے وہ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ مجھے بھی جو ہے وہ یاد پڑتا ہے جب شروع میں کبھی گوشت لینے جاتے تھے تو وہ نانی کہتی تھی کہ بھائی وہ ہڈی ضرور جو ہے وہ ڈلوا کے لانی ہے، بغیر ہڈی کا جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ نہیں چلتا۔ تو اب واللہ عالم یہ کس اعتبار سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، مگر ایک یہ ہے بھائی شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، ہڈی والا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور بغیر ہڈی والا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔
خوب کھائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور دیکھ بھال کر بھی کھائیں۔ جی کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ پوچھنا ہے کہ اگلے جہاں جنت میں ماں باپ بھی ساتھ ہوں گے، بہن بھائی بھی ساتھ ہوں گے؟
اللہ ایسا کرم فرمائے سبھی ساتھ ہوں تو کیا بات ہے۔ جی
جی ہاں، جنتی ہوں گے تو انشاءاللہ سب ساتھ ہوں گے۔
سبحان اللہ،
اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے،
آمین۔
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے تو پھر فرمایا کہ جب ان کی اولادوں کے درجے جو ہے وہ کم ہوں گے، یعنی مثلا والدین اعلیٰ جنتوں میں ہیں، اولادیں جو ہے وہ نچلی جنتوں میں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو انہی کے درجے کے اندر ملا دیں گے۔ تو جو اولادیں ہوں گی، جو نیک لوگ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، جنت میں اصل میں کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا، تو جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ تو جب ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیں گے، ملنا جلنا چاہیں گے، تو سب کو جو ہے وہ ساتھ کر دیا جائے گا، تو جنت کے اندر غم کوئی نہیں ہوگا۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے۔
اللہم آمین۔ جی اگلی کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دار الافتہ میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا انسان مٹی سے بنے، جنات آگ سے بنے، تو جو جانور وغیرہ یہ کس چیز سے بنے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرمائی۔
جی جنات اور انسان کی تقسیم تو پتہ ہے، لیکن جانوروں کا کیا حساب؟
جانوروں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں ذکر فرمایا واللہ خلق کل دابت مما، کہ اللہ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا فرمایا۔
سبحان اللہ۔
اور بعض علماء نے فرمایا کہ جانور بھی مٹی سے ہی بنائے گئے ہیں، اور اس پر استدلال انہوں نے ان احادیث مبارکہ سے کیا جن میں فرمایا کہ کل قیامت کے اندر جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا، اور پھر جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا حق تلف کیا ہوگا اس کا انہیں بدلہ دلا دیا جائے گا، کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی سے سینگ والی کو بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان سب کو کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ مٹی سے جانور بھی مٹی سے بنائے گئے۔
اچھا بڑا ایسے میں بڑا پیارا ہے کہ مردوں کے لیے تو حوروں کا تذکرہ ہو گیا، اب جو عورتیں ان کے لیے کیا ہے؟
عورتوں کے لیے بھی حوریں ہوں گی جو ان کی خادمائیں ہوں گی۔
صحیح۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں مرد عورت دونوں کے لیے ہی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ بطور بیوی جو حوریں ہوں گی وہ مردوں کے لیے ہوں گی، اور ویسے اس کے علاوہ خدمت کے لیے ان کی خادماؤں کے طور پر وہ بالکل ان کے لیے بھی جو ہے وہ حوریں ہوں گی اور خدام ہوں گی۔
اچھا دنیاوی طور پر جیسے شادی شدہ جو ہوتے ہیں، تو اب شوہر جو ہے وہ جنت میں گیا تو اس کے لیے حوریں بھی ہیں، تو اگر اس کی زوجہ بھی جنت میں گئی تو یہ دونوں بھی ساتھ ہی ہوں گے؟
جی بالکل ساتھ ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنتی حوروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسن عطا فرمائے۔
سبحان اللہ۔
تو جنتی جو ہے عورت مرد ہوگا، اس کے پاس اس کی اپنی زوجہ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس حورِ عین اور دوسری حورے بھی ہوں۔
ٹھیک۔ ویڈیو سوال دیجیے۔
میں محمد خانہ تاری اتنی کی شہر سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں مسکراہ لگا کر نماز ادا کر سکتی ہیں جبکہ اس میں الکول کی ملاوٹ ہو؟
جی
مسکارا میک اپ کا جو ہے وہ ایک آئٹم ہے لگانے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، تو اس میں سوال ایک تو ان کا یہ ہے کہ الکحل جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے۔
تو الکحل کا جو ایکسٹرنل یوز ہے، خارجی استعمال ہے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، البتہ بچنا بہتر ہے۔
صحیح۔
ہاں اس اعتبار سے یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ اگر اس کی تہ جم جاتی ہے، تو تہ جمنے کی صورت میں اگر وضو اور غسل نہیں تھا تو اب وضو غسل کرنے کے لیے اسے چھڑانا پڑے گا، ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر تہ جمتی ہے تو پھر وضو کرنے کے بعد ہی لگائیں، یا اگر وضو نہیں ہے اور لگا لیا ہے تو وضو کرنے کے وقت اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہوگا۔
اچھا ارشاد فرمائیں کہ ایک وضو سے ہم کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں بالکل، ایک وضو سے جب تک وضو باقی ہے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں خاص وضو پر وضو کرنا یہ نورن علی نور اسے قرار دیا گیا تو وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں کوئی شخص ادا کرتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تو بالکل ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
تہجد کی نماز رات 3 بجے پڑھ سکتے ہیں یا کوئی وقت ہے اس کا مقرر؟
تہجد کی نماز رات 3 بجے پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے، پڑھ اس طرح سکتے ہیں کہ تہجد کے لیے کوئی ٹائم یوں مقرر نہیں ہے کہ رات میں جو ہے وہ اس وقت پڑھنا ہے۔ تہجد کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہوں پھر اٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
اب اگر آپ 3 بجے تک جاگ ہی رہے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے، اور اگر عشاء پڑھ کر آپ سو گئے اور پھر سو کر اٹھ گئے تو آپ 11 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
تو دار و مدار یہ ہے کہ عشاء سے لے کے فجر تک کے درمیان کا وقت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر آپ سوئیں اور پھر سو کر اٹھ کر ہی پڑھیں، اور سونے میں بھی زیادہ لمبا سونا ضروری نہیں ہے، ہلکی سی اگر آنکھ بھی لگ گئی بیٹھے بیٹھے تو بھی یہ سونا قرار پا جائے گا اور اس کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں۔
اسلامی بہنوں کے حوالے سے 2 SMS ہیں، ایک تو یہ کہ جالی جو نیٹ والا دوپٹہ ہوتا ہے تو کیا وہ اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بغیر دوپٹے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟
نہیں، بغیر دوپٹے کی تو نماز کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتی،
کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ستر ضروری ہے عورت کا، نماز میں عورت کا علیحدہ ستر ہے،
ٹھیک ہے؟
ویسے عام حالت میں گھر میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو عورت دوپٹہ اتار سکتی ہے، لیکن نماز کے لیے خاص ستر ہے،
ٹھیک ہے؟
اس کے اندر بال نظر نہ آنا ضروری ہے، فقط چہرہ اور ہتیلیاں اور پاؤں کے جو ہے وہ دو پنجے یہ نظر آئیں گے، باقی پورا بدن نماز میں چھپا ہونا ضروری ہے، تو دوپٹے کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور دوپٹہ باریک ہے جیسے نیٹ کا بیان کیا، تو نیٹ کے دوپٹے میں چونکہ بالوں کی رنگت نظر آئے گی، تو اگر عورت کوئی ایسا لباس پہنتی ہے یا مرد بھی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے اس کے جسم کے اعضاء کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو اگر ستر کے اعضاء کی رنگت ظاہر ہوگی تو وہ ستر ہوگا ہی نہیں، وہ بے ستری ہی شمار ہوگا، تو اس کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتی۔
جی اگلی کال دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عملیات کا کام میں زور و شور سے ہے، ابھی حضرات بھی اس میں شامل ہیں جو حساب کتاب سے قمیض کا حساب چیک کر کے بتاتے ہیں جی آپ پہ جادو ہے جی نیت ہیں، یہ آپ جد حروف کے حساب سے عید ملادات کے حساب سے نکال کر نام سے اور دین کے نام کی عادات سے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہ کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے کسی پہ جین ہے جادو ہے جس یا اثرات وغیرہ ان حساب کی مد سے؟
تباہی مچی ہوئی مفتی صاحب، کیا فرمائیں؟
دیکھیں روحانی عملیات کے ذریعے سے یہ معلوم کرنا یا استخارہ کے ذریعے سے یہ معلوم کرنا کہ کسی پر جو ہے وہ جادو ہے یا نہیں ہے یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ علم جو حاصل ہوتا ہے یہ ظنی علم حاصل ہوتا ہے، یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، یعنی کنفرم نہیں ہے، ممکن ہے کہ ایسا نہ بھی ہو، لیکن ایک اندازہ جو ہے وہ اشارے موصول ہوتے ہیں جیسے استخارہ کے اندر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ کس نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، جس نے کیا اس کے نام کا پہلا حرف یوں ہے اور یہ کرنے والا ہے یا وہ کرنے والی ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، نہ ہی یہ استخارہ میں معلوم ہوتا ہے، اور اگر کوئی بتا بھی دے کسی کا نام جب بھی اس شخص پر شک کرنا یا اس کو جو ہے وہ اس بات پر ملامت کرنا یا اسے مورد الزام ٹھہرانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، کوئی بھی شخص عملیات کے ذریعے سے کسی دوسرے پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام نہیں رکھ سکتا کہ اس سے کوئی ثبوت متحقق نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے؟ جی اگلی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمبر شہر سے۔ یہ حضرت آپ کے بارگاہ میں عرض تھا کہ نماز چاشت اور نماز تہجد کی نیت کا طریقہ آپ بتا دیں۔
جی نیت کا طریقہ،
نیت عام نفل کی طرح کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اسی طرح چاشت میں بھی یوں ہی نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز چاشت نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔
قسم کا کفارہ،
قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اب 2 وقت کا کھانا یا تو آپ خود جو ہے وہ کھانا کھلا دیں، کھانے میں یہ ضروری ہے جس کو صبح کھانا کھلائیں اسی کو شام میں بھی کھلائیں،
صحیح؟
یا پھر جو آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر، ایک دن کا جو دو ٹائم کا کھانا ہوتا ہے اس کی مقدار صدقہ فطر میں شمار کی جاتی ہے، تو اگر آپ اس کی جگہ صدقہ فطر دے دیں کم از کم 2 کلو آٹا، 2 کلو میں 80 گرام کم ہوتا ہے، لیکن 2 کلو ایک اندازہ آپ رکھ لیں کہ 2 کلو آٹا آپ کسی ایک شرعی فقیر کو دے دیں گے تو یوں آپ کا ایک فرد کا ہو گیا، 10 کو دینا ہے۔ اب اگر ایک ہی دن میں دینا ہے تو مختلف 10 افراد کو دینا ہوگا، اور اگر ایک ہی کو دینا ہے تو ایک ہی دن میں اس کو 10 کے نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو پھر ہر روز علیحدہ علیحدہ ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی، تو یوں کفارہ ہوگا۔ اور جو شخص مالی اعتبار سے اس کفارے کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، اس کے لیے 3 روزے مسلسل رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہوگا، جبکہ ان روزوں کے درمیان مالی اعتبار سے وہ دوبارہ اس حیثیت کا حامل نہ ہو جائے۔
مدی چلے کے ناظرین سلسلہ ہوا اور یقیناً بہت اہم معلومات حاصل ہوئی، جیسے میں خود یہاں حاضر ہوتا ہوں سلسلے میں تو مجھے بھی اللہ کی رحمت سے علم ملتا ہے، تو ہم سبھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔